मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ साजिद रिज़वी। और इसके साथ ही अर्ज़ करते चलें कि आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने दोस्तों की रिपोर्टें और इंटरव्यू आपकी समातों की नज़र करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो में मेहमान रहेंगे और ख़ुद यहाँ तेहरान स्टूडियो में भी हम मौजूद मेहमान को दावत देंगे कि वो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हों। और हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारा साथ देंगे। तो देखते रहिए प्रोग्राम ज़ाविये निगाह। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद फिर हाजिर है। जी नाज़रीन, ज़ाविये निगाह में आपका खैर मकदम है। मौजूआत आपने मुलाहजा किए, इस्लामी जमहूरिया ईरान में गैर मुल्की सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, और ये ऐसी हालत में है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के वो अनासिर और वो लोग जो अब तक दुश्मनी बरतते चले आए हैं, ख़ास तौर पर सरफहरिस्त अमरीका, इस मामले में मुसलसल रुकावटें डाल रहा है, और इन रुकावटों की जो बुनियादी वजह है वो भी आप सब पर आया है, और सब बेहतर जानते हैं कि अमरीकी अजाइम जो हैं वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ किस हद तक आगे बढ़े हैं। बहरहाल, अब जो हालात ने तब्दीली ली है और जो सूरत हाल सामने आ रही है, उसके पेश नज़र गैर मुल्की सरमायाकारी का रुझान जो है इस्लामी जमहूरिया ईरान में वो बढ़ता जा रहा है। आइए इस सिलसिले में ये तबसरा मुलाहजा कीजिए।
जेनेवा माहदे पर अमल दरामद के आगाज़ और ईरान की जानिब से गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग की कोशिशों के नतीजे में ईरान दुनिया की बड़ी ताकतों की अहम कंपनियों, सरमायाकारों और माशी सरगर्मियां अंजाम देने वालों की अहम मंजिल बन गया है। ईरान ने गुज़िश्ता साल सियासी मैदान में नुमाया कामयाबी के बाद अब इक्तसादी मैदान में पेशरफ पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। इस बात में कोई शक नहीं कि दीगर मुल्कों की महारत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी मुल्कों की इक्तसादी तरक्की और पेशरफ का अहम अंसर है, और इसी तरह दीगर मुल्कों के साथ इक्तसादी तआवुन और तजारती लेन देन भी इस मामले में इंतहाई अहमियत का हामिल है। हालिया हफ्ते के दौरान जेनेवा माहदे पर अमल दरामद शुरू होते ही जिसके तहत 5+1 ग्रुप ने ईरान के खिलाफ गैर मुनसिफाना पाबंदियां उठाने का वादा किया है, आलमी सरमायाकारों ने ईरान की मईशत के मुख्तलिफ मैदानों में सरमायाकारी में ज़बरदस्त दिलचस्पी का इजहार किया है। फ्रांस के तजारती और इक्तसादी वफद के हंगामा खेज दौरे ईरान के बाद दुनिया के दूसरे मुल्कों के इक्तसादी और तजारती वफूद की तहरान आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में अतालवी कंपनी डेनली ने भी ईरान में कानकनी के मशीनें और आलात तैयार करने का कारखाना लगाने में दिलचस्पी जाहिर की है। मस्कूरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक उनकी कंपनी ईरान में मादनियात के शोबे में भारी सरमायाकारी के लिए तैयार है, और हम खास तौर से फौलाद साजी के शोबे में सरमायाकारी का इरादा रखते हैं। इस कंपनी ने ईरान में फौलाद साजी के कारखानों में काम करने वाले मैनेजरों और माहिरीन को तरबियत फराहम करने में भी दिलचस्पी जाहिर की है, जिसके जरिए ईरान को फौलाद की इंडस्ट्री के तजर्बात मुंतकिल करना है। ईरान के जजीरे कीश में होने वाली आलमी नुमाइश से भी इत्तलात हैं कि 10 अमरीकी और 36 यूरोपीय कंपनियों ने इस नुमाइश में शिरकत की है। इस नुमाइश में जर्मनी, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, बेल्जियम और यूक्रेन समेत 280 के करीब मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की थी। हवाई जहाज बनाने वाली अमरीकी कंपनी बोइंग और जनरल मोटर्स ने भी व्हाइट हाउस से अपील की है कि उन्हें ईरान को मुसाफिर बरदार तैयारों के फाजिल पुर्जात की फरोख की इजाज़त दी जाए। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हालिया जौहरी माहदे के बाद मस्कूरा दोनों कंपनियों ने हुकूमत अमरीका से कहा है कि वो ईरान के लिए फाजिल पुर्जात की फरोख पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म कर दे। ईरान में तजारत और तवानाई के शोबे में भी सरमाएकारी के नए मौके और पाबंदियों में कमी के मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। अलमयादीन टीवी के मुताबिक हिंदुस्तान की कौमी तेल कंपनी ने ईरान से तेल की दरामदात में एक बार फिर इजाफा कर दिया है, और जनवरी में 4,12,000 बैरल यौमिया तेल ईरान से हासिल किया है, जिससे गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 2 गुना इजाफे की निशानदही होती है। चीन के लिए भी ईरान के तेल की फरोख मामूल पर लौट आई है, और गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में रमा साल जनवरी में ईरान से चीन के लिए तेल की बरामदात में 82% का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब चीन के वजीर तिजारत ने भी एक आला सतही इक्तसादी वफद के साथ तेहरान का दौरा किया और मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। ईरान में मईशत और तिजारत के मैदान में पैदा होने वाली बेपनाह गुंजाइशों और हुकूमत ईरान की जानिब से आलमी इक्तसादी कंपनियों के साथ भरपूर तआवुन के नतीजे में ईरान में इक्तसादी सरगर्मियों का मुस्तकबिल पूरी तरह से ताबनाक दिखाई दे रहा है।
ناظرین، ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور ایک اور موضوع، میانمار کے حوالے سے آئے دن افسوسناک خبریں ملتی رہتی ہیں، اور میانمار کے مسلمان پچھلے کئی برسوں سے انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مختلف قسم کے حوادث جو ان کو دامنگیر ہوئے ہیں وہ سب عالمی برادری کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بہرحال، انسانی حقوق سے متعلق ایک ادارے نے اس سلسلے میں ہونے والی تحقیقات پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تحقیقات میانمار کی حکومت کے نفع میں انجام پائی ہیں، اور اس سے تحقیقاتی اداروں کی جانبداری پوری طرح نمایاں ہوئی ہے۔ بہرحال، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے اس صورتحال کا کہ جس سے میانمار کے مسلمان دوچار ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ہماری یہ تفصیلی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اوجیو کووینتانا نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کے بارے میں سرکاری تحقیقات کے طریقہ کار پر سخت احتجاج کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے واضح کیا ہے کہ صوبہ راخین میں مسلمانوں کے قتل عام کے بارے میں کی جانے والی تحقیقات مکمل طور سے جانبدارانہ اور حکومت کی مرضی کے مطابق ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ راخین میں جاری کشیدگی میانمار میں عبوری سیاسی عمل کو بھی بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ میانمار کے صوبے راخین میں بدامنی کی وجہ سے تقریباً 140,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر اقوام متحدہ سمیت عالمی سیاسی، صحافتی اور عوامی حلقے میانمار کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ البتہ اس حوالے سے عالمی رائے عامہ کو سب سے زیادہ توقع اقوام متحدہ سے ہے کہ وہ فیصلہ کن عالمی ادارے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ حالانکہ میانمار میں سن 2009 میں ہونے والے انتخابات اور سیاسی اصلاحات کے باوجود مسلمانوں کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور انہیں انتہا پسند بدھسٹوں کے پرتشدد حملوں کا بدستور سامنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میانمار کے اندر اور باہر کی جانے والی تحقیقاتی رپورٹوں میں مسلمانوں کی آبادی کے بارے میں غلط اعداد و شمار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صرف راخین ہی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے۔ اگر 10 سال پہلے تک میانمار کے 4.5 کروڑ کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 4% کے برابر تھا، تو اب معتبر مغربی اداروں کے مطابق اس وقت میانمار میں 20 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ لہذا عالمی اداروں اور خاص طور سے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میانمار میں مقیم مسلمانوں کے صحیح اعداد و شمار کا پتہ لگائے اور اسے عالمی سطح پر پیش کرے۔ اب تک اقوام متحدہ نے میانمار کے بارے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے، اور مسلمانوں کے معاملے میں کھل کر کوئی بات بیان کرنے سے گریز کرتی رہی ہے۔ میانمار کے مسلمانوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمزور رویے کی وجہ سے اسے کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسے معاملات میں وقت ضائع کیے بغیر آگے آنا چاہیے تھا، تاکہ میانمار کے مسلمانوں کے خلاف دباؤ میں کمی ہو سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرفہ تحقیقات کسی بھی صورت میں اطمینان بخش نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمانوں کا بے رحمانہ اور وحشیانہ قتل عام، مسلم خواتین کی بے حرمتی کے واقعات اور ان کے اموال کی لوٹ مار کسی بھی عالمی ادارے کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے معاملات کی پیروی اور مسائل کے حل کے سلسلے میں اقوام متحدہ پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 28 فروری کو میانمار کی سرکاری تحقیقات کے نتائج جاری کیے جائیں گے، لیکن اقوام متحدہ کے نمائندے کا اصرار ہے کہ ان کے ادارے کو ایسے اقدامات کرنا چاہیے جن کے نتیجے میں میانمار کے مسلمانوں کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں جامع تحقیقات کا راستہ ہموار ہو۔
مسلمانوں کی قسمہ پرسی اور صورتحال سے متعلق تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر غداری کیس میں جو مقدمے کی سماعت ہے، اس کے حوالے سے کئی قانونی مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ سابق صدر مشرف کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ان پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے، جبکہ خصوصی عدالت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ صدر مشرف اب فوجی نہیں رہے، لہٰذا ان پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ جو 1977 میں منظور ہوا تھا، سن 1981 میں منسوخ ہو چکا ہے۔ بہرحال، تازہ صورتحال کیا ہے اس پر انٹرویو سنتے ہیں جناب سجاد میر کا۔
اصل میں جی بات یہ ہے کہ مشرف کا کیس تو آئین پاکستان کے مطابق یقینی طور پر ایک غداری کا مقدمہ بنتا ہے، ہماری آرٹیکل 6 میں ہے، آئین توڑا، اس نے غداری کی اور اس کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ ہوا یہ ہے کہ یہ آئین 73 میں بنا تھا، دوسری بار جب بلکہ جو باقی ماندہ پاکستان ہے اس کا آئین تھا، اس آئین کے تحت پہلی بار ضیاء الحق نے اس کو توڑا تھا۔ اس نے توڑا نہیں تھا، اس نے لفظ استعمال کیا کہ میں نے اسے معلق رکھا ہے، ابینس میں رکھا ہے، اور لیکن وہ اب دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد یہ آئین توڑنے کا مرحلہ صرف مشرف پہ آیا، اور جب مشرف پہ آیا تو مشرف کو بھی آئین توڑنے کے مرحلے پر کنڈون کر دیا پارلیمنٹ نے اور عدالت نے کہ اجازت دے دی، اور یہی عموماً ہوتا آیا ہے، اور یہی خرابی ہے اصل کہ فوج کا سربراہ آئین توڑ کر مارشلا لگاتا ہے، ملک کا حکومت قائم کر لیتا ہے، اور عدالتیں اس کی توثیق کر دیتی ہیں، اور عدالتوں کے بعد پارلیمنٹ بھی توثیق کر دیتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوا کہ مشرف نے جب وہ عدالتوں کے شکنجے میں آئے تو انہوں نے دوبارہ آئین توڑا، اور آرمی چیف کے طور پر ایک اعلان کیا کہ میں نے جو عدلیہ کے جج ہے ان کو یعنی برطرف کر دیا ہے۔ اس کا اختیار انہیں صدر کی حیثیت سے نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ غیر معمولی اقدام انہوں نے آئین کو توڑتے ہوئے کیا تھا، کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا تھا صدر کی حیثیت سے وہ اقدام کرتے، لیکن آرمی چیف تو جنگل کا بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، انڈے دے یا بچے دے، چنانچہ انہوں نے اس حیثیت سے یہ کام کیا۔ اب اسی کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ اعتراضات یہ ہیں کہ اگر مقدمہ چلانا ہے تو اس دن سے چلایا جائے جب انہوں نے پہلی بار ملک میں اقتدار سنبھالا تھا۔ شاید اس میں پرابلم بہت سارے ہیں کہ عدالت نے کنڈون کر دیا یا پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، یہ بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مقدمہ چلانا ہے تو سبھی لوگوں پہ چلایا جائے جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہوگی۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ مین کلپرٹ یہ ہے، کسی نے ان کو مشورہ بھی نہیں دیا تھا، انہوں نے بہت سے مشورے لوگوں نے دیے ہوں گے، لیکن یہ کام انہوں نے آرمی چیف کے طور پر اکیلے کیا ہے۔ تیسرا اب اس پہ یہ آ جاتا ہے، چونکہ مشرف آرمی چیف تھے اس لیے ان کا مقدمہ فوجی چلانا چاہے، لیکن اس میں عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جو کام ملک کے آئین توڑنے کا مقدمہ ہوگا وہ اسپیشل کورٹ میں چلے گا، وہ کسی صورت میں بھی مارشل لا عدالت میں یا فوجی عدالت میں یا آرمی ایکٹ کے نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک طرح کی بات ہے جو سیاسی میدان میں لڑی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عدلیاتی میدان میں تو بڑا واضح ہے کہ ان پہ چارج شیٹ لگے تو ان کی سزا ہو سکتی ہے، جو پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن غالب سیاسی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس بات کی اجازت دیتے ہوں۔ تو بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ملک کو اور بہت سے مسائل پیش ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ادھر دوسرا موقف یہ ہے کہ عدالتوں کے پاس ہے، مقدمہ چلنا چاہیے، آخر میں جو بھی صورت پیدا ہو وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سول اور ملٹری تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ شاید امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کو پھانسی ملے بلکہ رہا کر دیے جائے۔ یہ ساری بحثیں سیاسی ہیں، ان کا عدالتی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالتی طور پر یہ مقدمہ بڑا مضبوط ہے، اور اس مقدمے کے تحت اگر دوسرے مجرم بھی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کے جرم سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ جرم جو ہے آئین پاکستان کے تحت اس کی سزا جو ہے وہ جو بھی ہو وہ عام عدلیہ میں ہوگی، نہ کہ کسی مارشل لا کورٹ میں، عدالتی کورٹ میں۔
پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف پر غداری کیس کا معاملہ اور اس پر سجاد میر کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ وینزویلا نے اپنے ملک میں امریکی مداخلت کے پیش نظر کئی امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم صادر کیا ہے۔ اس پر صدر اوباما نے بھی رد عمل دکھایا ہے، اور خود وینزویلا میں اس پر شدید عکس العمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وینزویلا میں اور یا دیگر ملکوں میں امریکی مداخلت جو ہے وہ کن بنیادوں پر کی جا رہی ہے، اور وینزویلا اس کے مقابلے میں کیا رد عمل دکھا سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
وینزویلا نے امریکی صدر کے بیان کو توہین آمیز اور اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ باراک اوباما نے بدھ کے روز میکسیکو کے شہر تولوکا میں ہونے والے براعظم امریکہ کے ملکوں کی تنظیم نیفتا کے اجلاس سے خطاب میں وینزویلا سے 3 امریکی سفارتکاروں کے اخراج پر کڑی نکتہ چینی کی تھی اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ امریکی صدر نے اپنے مداخلت پسندانہ بیان میں وینزویلا میں حکومت کے خلاف مظاہروں کی حمایت بھی کی اور گرفتار کیے جانے والوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ باراک اوباما نے اپنے وینزویلا کے ہم منصب نیکولس میدورو کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ مذاکرات کریں۔ وینزویلا نے صدر باراک اوباما کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بدستور لاطینی امریکہ کے ایک آزاد اور خود مختار نیز قومی امنگوں کی ترجمانی کرنے والی پالیسیوں پر عمل پیرا ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی آزاد حکومتیں اور اقوام امریکی وضاحت کی منتظر ہیں کہ وہ اس بات کا جواب دے کہ وہ لاطینی امریکہ کے ملکوں میں تشدد کو ہوا دینے والے مخالف لیڈروں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کیوں کر رہا ہے۔ وینزویلا نے حکومت امریکہ سے وضاحت بھی طلب کی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کے نائب وزیر خارجہ ایلکس لی نے کس حق کے تحت وینزویلا کو دھمکی آمیز مراسلہ بھیجا ہے۔ وینزویلا کے صدر نیکولس میدورو نے بھی اپنے ملک کی حالیہ جھڑپوں میں امریکہ کو ملوث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 3 امریکی سفارتکاروں کو اسی لیے ملک سے نکالا گیا ہے کہ انہوں نے طلباء کے ساتھ ملاقات میں انہیں حکومت کے خلاف مشتعل کرنے اور مظاہروں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ گزشتہ 15 روز سے وینزویلا کو بیرونی طاقتوں کی ایما پر قدامت پرست اندرونی دھڑوں کے پرتشدد مظاہروں کا سامنا ہے۔ بدامنی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب احتجاجی طلبہ اور بعض حکومت مخالف سیاستدانوں نے ملک کی اقتصادی صورتحال کے خلاف دارالحکومت کاراکاس میں مظاہرہ کیا۔ وینزویلا میں جاری مظاہروں کے دوران کم سے کم 6 افراد کے مارے جانے کے بعد حکومت نے حزب اختلاف کے رہنما لیوپولڈ لوپیز کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ صدر نیکولس میدورو کی حمایت میں بھرپور عوامی مظاہروں کے بعد حالیہ مظاہروں کی منصوبہ بندی کرنے والے حزب اختلاف کے رہنما لیوپولڈ لوپیز نے خود کو نیشنل گارڈ کے حوالے کر دیا اور جیل چلے گئے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ ایلیاس جوا نے لوپیز کی خود سپردگی کے بارے میں کہا ہے کہ حکومت اور عوام کے عزم نے تشدد پسند لیڈر کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ خود کو عدالت کے حوالے کر دیں۔
ناظرین، وینزویلا کے بعد رخ کرتے ہیں لبنان کا، جو پچھلے کافی عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ لبنان میں دہشت گردی کے متعدد محرکات ہیں اور تکفیری محرک جو ہے سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر گلشن نقوی کو، اور دہلی میں ہمارے سیاسی امور کے ماہر جناب محمد احمد کاظمی جو ہیں وہ موجود رہیں گے۔ آغاز ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود جناب گلشن نقوی سے کریں گے۔ گلشن نقوی صاحب، آپ تازہ صورتحال سے واقف ہیں کہ لبنان جو ہے پچھلے کافی عرصے سے اور ابھی حال ہی میں جو بم دھماکے لبنان میں ہوتے رہے ہیں اس سے دوچار ہے، اور اب پبلک مقامات پر یا مذہبی مقامات پر یا سیاسی مقامات اور غیر ملکی سفارتی جو ادارے ہیں وہاں پر حملوں کے بعد اب فوجی چیک پوسٹوں کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنائے جانے کے اثر نظر آنے لگے ہیں، اور اس پر لبنان کے سیاسی حلقوں نے اور حکومتی اداروں نے اور مختلف پارٹیوں نے سخت رد عمل کا بھی اظہار کیا ہے اور اسے لبنان کی قومی سالمیت پر حملے کے مترادف جانا ہے۔ آپ ان کے پس پردہ محرکات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو تازہ کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
تازہ کارروائی جو ہوئی ہے اس کا ظاہری طور پہ مقصد جو نظر آتا ہے وہ تو لبنان کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اسے خراب کرنا ہے، لیکن میں اس کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھتا ہوں۔ یہ لبنان کی صورتحال، سیکیورٹی کی صورتحال کو جو خراب کیا جا رہا ہے، امن عامہ کو جو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ دراصل سامراج کے ایک بہت بڑے مقصد کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران میں انقلاب آیا تھا اس وقت دنیا میں دو طاقتیں تھیں، ایک مشرقی بلاک تھا اور ایک مغربی بلاک تھا، تو سوویت یونین کا شیرازہ تو خیر بکھر گیا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت پیشن گوئی کی تھی کہ دوسرا بلاک جو ہے، مغربی بلاک جو ہے، وہ بھی ایک دن تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے گا۔ اور اس وقت دو جو بلاک تھے اس میں اسلامی ممالک کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی آبرو نہیں تھی، ساری دنیا جن میں اسلامی ممالک بھی شامل تھے وہ بھی ان دو بلاکوں کے انڈر میں تھے، کوئی مشرقی بلاک میں تھا اور کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ مغربی بلاک میں تھا۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دانش مندانہ قیادت اور بصیرت کے تحت جو ایران میں انقلاب آیا تو اسلام ایک نئی طاقت بن کر ابھرا، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایران میں جو کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور ایران اس وقت امریکی بلاک میں یا مغربی بلاک میں شامل تھا، تو وہ جو اس کا اثر و رسوخ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور یہ اسلامی بیداری کی تحریک ایرانی سرحدوں سے باہر نکلنا شروع ہوئی، اور آخر ہوتے ہوتے جو ہے وہ موجودہ صورتحال تک پہنچی، اور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ممالک میں اسلامی بیداری کی ایک لہر جو تھی
جی
وہ چل پڑی، اور یہاں کے عوام جو ہیں انہوں نے بھی اسلام کا اور اپنے حقوق کا اور جمہوریت کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گویا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ کے افکار و نظریات، اور جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صدور انقلاب سے جو تعبیر کیا تھا کہ ہمارے افکار جو ہیں وہ ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ باہر بھی نکلیں گے، اور ظاہر ہے کہ نظریات کو باہر نکلنے سے کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی ہے، تو یہ چونکہ اسلامی بیداری کی ایک تحریک جو تھی وہ مشرق وسطی تک پھیلی، اور امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جو ہیں ان کو چونکہ یہ تھا کہ ایک سوویت یونین کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اب دنیا پر ہماری ہی حکومت ہوگی، ہماری ہی اجارہ داری ہوگی، ہر ٹیکنالوجی پر، دنیا کے تمام ذخائر پر ہماری اجارہ داری ہوگی، لیکن انقلاب کی بدولت اسلام ایک نئی طاقت بن کر مغربی بلاک کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور جتنی زیادہ یہ بیداری پھیلتی گئی اسی قدر امریکہ کو اور دوسرے سامراجی ممالک کو اور خاص طور پر صہیونی حکومت کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور ان کو اپنی بقا کی فکر لاحق ہو گئی۔
تو نقوی صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت لبنان میں درپیش ہے وہ اسلامی بیداری کی جو تحریک ہے کہ جو کافی عرصے پہلے وہاں اپنا اثر دکھا چکی ہے، اس کو ثبوتاش کرنا ہے، اس کو بریک لگانا ہے، اس کے آگے صد
جی
جو
اس کو روکنا بھی ہے، اور اسرائیل کو اس کی بقا جو ہے اس کی ضمانت فراہم کرنا ہے، چونکہ اگر یہ اسی طرح چلتی رہتی ہے تو یہ ایک دن اسرائیل کو بھی جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچا دے گی، اور سعودی عرب کی جو شاہی حکومت ہے، چونکہ آپ دیکھیں اسلامی بیداری اگر پھیلتی ہے تو اس کا دائرہ جو ہے وہ سعودی عرب تک بھی پہنچے گا، اور جیسا کہ وہاں پر بھی مظاہرین جو ہیں وہاں کے عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب ایک طرف سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہیں وہ چاہے لبنان ہو یا شام ہو یا عراق ہو یا دوسرے ممالک میں جیسے پاکستان وغیرہ بھی ہیں، تو وہاں پر ہمیں ان تین ممالک کے ہاتھ جو ہیں وہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، ایک امریکہ ہے، ایک سعودی عرب ہے اور ایک اسرائیل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام واقعات کا جو ہے مقصد اور محرکات جو ہیں، ایک تو امریکہ کی جو تسلط ہے پوری دنیا پر، چونکہ اس نے کافی عرصے سے یہ خواب دیکھ رکھا ہے کہ وہ پوری دنیا پر اپنا جو ہے وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، تو ایک مقصد جو ہے وہ امریکہ کے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، دوسرا مقصد جو ہے وہ اسرائیل کی بقا جو ہے اس کی ضمانت فراہم کرنا ہے، اور تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ آل سعود کی شاہی حکومت کو
جی
باقی رکھنا ہے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ
جی پہنچے۔ گلشن نخوزہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محمد احمد کاظمی صاحب۔ محمد احمد کاظمی صاحب السلام علیکم۔ جی محمد احمد کاظمی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی بہت شکریہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لبنان کی جو صورتحال ہے جس پر ہاں اسٹوڈیو موجود ہمارے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن نقوی سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اس کے پس پردہ محرکات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گلشن نقوی صاحب کا ظاہراً یہ کہنا ہے کہ یہ اس کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک کسی خاص گروہ یا کچھ چند لوگوں کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل عزائم اور اصل محرکات جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو سامراجی اہداف کے تحت جن پوری اسلامی دنیا پر تسلط کا خواب دیکھ رہا ہے، جس کے تحت امریکہ اور اس کے ساتھ دے رہے ہیں اس خطے میں، خاص طور پر اسرائیل اور اسلامی بلاک یا اسلامی ملکوں میں جو ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہاں پر سعودی عرب کا جو ہے نام نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا اس موقع پر کہ لبنان میں جو کچھ دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہیں، جو حالیہ مہینوں میں ان حملوں میں اضافہ ہوا ہے وہ اس کا تعلق شام کے حالات سے بھی ہے براہ راست، چونکہ شام میں جو امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے ذریعے بھیجے گئے نام نہاد جہادی ہیں جنہیں ہم تکفیری بھی کہتے ہیں، ان کو اب بہت سخت حالات کا سامنا ہے اور وہاں کی حکومت انہیں کافی حد تک پسپا کر چکی ہے اور مسلسل اس میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اب چونکہ حزب اللہ شام میں بشار الاسد کی حمایت کرتا ہے اور بقول کچھ ذرائع کے وہاں حزب اللہ کسی حد تک وہاں ہے شام میں بھی، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لبنان میں مسلکی اختلافات بھڑکا کر کے وہاں انتشار پھیلا کر کے وہاں کسی طرح سے سنی اور شیعہ عوام کے درمیان کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جس کے نتیجے میں کسی طرح سے حزب اللہ شام سے واپس آ جائے۔ میں اس بات کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی غالباً کل ہی لبنان کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر فواد سیونورا، جو وہاں کے عیسائی رہنما ہیں اور فیوچر بلاک کے سرکردہ ممبر ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ لبنان کی صورتحال کا حل صرف اس میں ہے کہ حزب اللہ شام سے واپس ہو جائے۔ اور جہاں تک سعودی عرب کے کردار کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے، وہ کسی طرح سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ طاقتیں جو ایران کے اسلامی انقلاب کی حامی ہیں جس میں حزب اللہ اور حماس سر فہرست ہیں، وہ مضبوط رہیں، اور وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کمزور کیا جا سکے۔ شام میں اب تک کوئی بھی مسلکی، اب سے پہلے کوئی بڑا تنازعہ سامنے نہیں آیا، اب بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عراق میں 2003 میں امریکی فوجیوں کے آنے کے بعد مسلکی انتشار پھیلانے کی غیر معمولی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اسی طرح سے لبنان میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان خونی ٹکراؤ ہو، لیکن ابھی ایسا ممکن نظر نہیں آتا جی۔ اور جہاں تک شیعہ لیڈرشپ کا تعلق ہے، جس میں میں لبنان میں ظاہر ہے حزب اللہ کے رہنما کے ہی لیے میں کہوں گا، حسن نصر اللہ کے لیے، اور اسی طرح سے عراق میں آیت اللہ سیستانی نے اور مختلف مقامات پر جس طرح سے علماء نے اپنے عوام کو یہ درگزر کرنے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے جو تلقین کی ہے، میں سمجھتا ہوں لبنان میں بھی اسی طرح سے رہے گی اور آخر کار ان تکفیریوں کو ناکامی کا سامنا کرنا۔
جی محمد احمد کاظمی صاحب، بہت شکریہ، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اسٹوڈیو میں آتے ہیں ہم گلشن نقوی صاحب کی خدمت میں۔ گلشن نقوی صاحب، اپنی گفتگو میں آپ نے تکفیریوں اور خاص طور پر ان کا جو ملاپ ہے، یہ سہ فریقی اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب، اور جن کے نمونہ بن کر جو ہے تکفیری اس وقت سامنے آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے اشارہ کیا پاکستان میں، کاظمی صاحب نے اشارہ کیا عراق میں، اور مختلف مقامات پر بھی جو ہے وہ ان کی حرکتیں، اقدامات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، کہ جس سے بالکل واضح طور پر ہو چکا، یہ بات آیا ہو چکی ہے اور سامنے آ چکا ہے کھل کر کہ یہ سب کچھ سامراجی اہداف و مقاصد کے لیے جو ہے ہو رہا ہے۔ شیعہ سنی کا مسئلہ ہو، مسئلہ کی بنیاد پر جیسا کہ کاظمی صاحب نے اشارہ کیا، اور یہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شیعوں کو بھی جو ہے تکفیریوں کی جانب سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت یا عام طور پر جنہیں بریلوی مکتب ہم کہتے ہیں، وہ بھی بری طرح ان کے عطاب کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھتے ہوئے جو علماء ہیں، جیسا کہ شیعہ قائدین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو، دوستوں کو، یا اپنے جو زیر اثر علاقے ہیں ان میں لوگوں کو جو ہے اس بات کا شعور اور آگاہی دے رہے ہیں کہ وہ صبر اور تحمل اور بردباری سے کام لیں اور ان دہشت گردوں کے مقابلے میں جو ہے وہ جوابی یا مماثل کارروائی اقدامات سے گریز کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ بتائیے کہ جو اہل سنت کے مؤثر شخصیات ہیں، ادارے ہیں، ان کو کیا رول کرنا چاہیے، خاص طور پر لبنان کے تناظر میں، کہ جہاں پہ حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے واحد گروپ ہے عالم اسلام کا اور عالم عرب کا جو علل اعلان ڈٹا ہوا ہے، اگر اس کو ہی حذف کر دیا جائے تو کیا باقی بچتا ہے؟
جی بالکل، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں, اور اگر وہ سامراج کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اگر امت اسلامیہ جو ہے اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتی ہے اور اس دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور یہودیوں اور صہیونیوں اور سامراجیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے, تو اس کا واحد راستہ جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے درمیان اتحاد ہے. اور علامہ اقبال کا یہ مصرعہ ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ فارسی میں ہے کہ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. اب خود اگر کعبے سے اور کعبے کی حفاظت کرنے والے ہی مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا کریں تو پھر مسلمانی اور اسلام کہاں رہ جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں تو تمام ممالک میں, اسلامی ممالک میں جہاں بھی ہم دہشت گردانہ واقعات ہمیں نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ہمیں سعودی عرب کا ہاتھ ضرور نظر آتا ہے, یا وہ دہشت گردوں کی مالی حمایت کرتا ہے یا اسلحہ جاتی حمایت کرتا ہے جس طرح سے بھی ہوتا ہے, یا مثلا دوسرے لٹریچر وغیرہ اور پراپیگنڈے اور تشریحاتی امداد جو ہے وہ اس کی کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو اسلام کے حقیقی رہنما ہیں یا جو حقیقی اسلام کے رہنما ہیں جن میں شیعہ مسلک کے بزرگ علماء ہیں یا اہل سنت مسلک کے جو بزرگ علماء ہیں اور ملت اسلامیہ کے علماء ہیں, یعنی جو جن کا وہابیت سے اور اس طرح کے گمراہ سلفی فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کو اتحاد کا درس دیں, اپنے اپنے پیروؤں کو اتحاد کا درس دیں, جیسا کہ مرجعیت اور شیعہ علماء یہ کام کر رہے ہیں. اور بڑی حد تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے اہل سنت کے علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے جید علماء ہیں, یا جیسے ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اعلیٰ اظہر یونیورسٹی اور حوزہ علمیہ قم کے جو بڑے اساتذہ اور مراجع اور جید علماء تھے, انہوں نے بھی اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت زیادہ کام کیا. اور جدید جو علماء ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اگر اسلام کو ایک دین رحمت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں, تو اسلام اس طرح تو دین رحمت ثابت نہیں ہوگا جس طرح سعودی عرب نے وہابیت کے ذریعے یا تکفیری اور سلفی فرقوں کو ہتھیار دے کر اور بے گناہ بچوں اور خواتین کی جانوں کو جو ہے وہ ضائع کر کے اور ان کی جانیں لے کر جو اسلام کی ترویج کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ اسلام کی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے خلاف خود یہ ایک جو ہے وہ سازش ہے, اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور علماء کو جس میں سنی علماء اور شیعہ علماء دونوں ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
شکریہ. رخ کریں گے ہم جناب محمد احمد کاظمی صاحب کی طرف. محمد احمد کاظمی صاحب, گلشن نقوی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور اشارہ کیا اس طرف کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کا جو ہے وہ ثبوت دیا جائے اور مظاہرہ کیا جائے, اور شیعہ اور سنی علماء اور عمائدین کی یہ ذمہ داری ہے, اور آپ نے بھی اپنی گفتگو میں جو ہے وہ اس جانب اشارہ کیا تھا. اس میں جو ہے آپ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ لبنان کی طرف ہم رخ کریں گے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ شیعہ اور سنی کے درمیان ٹکراؤ کی جو ہے وہ کوشش ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دشمن کس حد تک کامیاب ہوگا, اور یہ کہ یہ بات جب واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ ایک طرف عیسائی فرقے والے بھی جو ہیں وہ حزب اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں, تکفیری بھی بات حزب اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں, اور امریکہ اور اسرائیل بھی جو ہے کھل کر علل اعلان حزب اللہ کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, تو پھر کون سی ایسی جو ہے وہ رکاوٹ نظر آتی ہے کہ جو مسلمان جو ہیں وہ حزب اللہ کی حمایت سے ہچکچاتے ہیں؟
دیکھیے, میں کئی عرب ملکوں میں جاتا رہا ہوں اور وہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومتوں کا رخ کچھ بھی ہو لیکن عوام میں جو عرب عوام ہے اس میں سب سے زیادہ پاپولر اور سب کے پسندیدہ جو لیڈر ہیں وہ حسن نصر اللہ ہیں. یہ حکومتیں ہیں جو اپنی مصلحت کے لیے اور امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر اس قسم کی بات کہتے رہتے ہیں جو حزب اللہ کے خلاف ہے. عوام چونکہ ابھی وہاں طاقت عام طور پر عرب ملکوں میں عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس لیے عوام کی بات دنیا کے سامنے نہیں آ پاتی. तो ये बिल्कुल यकीन के साथ कहा जा सकता है कि
मोहम्मद अहमद काजमी साहब बहुत शुक्रिया। कम ये वक्त के बिना पर हम अपनी गुफ्तगु आपके साथ जारी नहीं रख सके। यहाँ हम नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। गुलशन अफ़ज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।